سنیچر 11 اگست کے سہروین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ ترک صدر کی امریکہ کی جانب سے ترکی سے درآمدات پر ڈیوٹی دگنی کرنے پر تنبیہ، رویہ نہ بدلا تو اور اتحادی بنا لیں گے۔
امریکہ کی فوج کے بعد سب سے زیادہ جو ملٹری کنٹریبیوشن نیٹو میں ہے وہ ترکی کا ہے، لیکن اس کو باقی الائز نے اور خاص طور پہ امریکہ نے اپریشیٹ نہیں کیے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ اگر واشنگٹن نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو ترکی نئے دوست اور نئے اتحادی ڈھونڈ لے گا۔ خبر کی تفصیلات سنیے سارا حسن سے۔
ترک صدر کا یہ بیان امریکی صدر کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ لیرا مضبوط ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہے اور اس وقت امریکہ کے ترکی کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کے تھوڑی ہی دیر بعد صدر اردغان نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے فون پر بات کی ہے۔ کریملن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر بات کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کی اسٹیل اور ایلومینیم پر ٹیکس دگنا کر دیا ہے، جس کے باعث ترکی کی کرنسی لیرا کی قدر میں 20% تک کمی واقع ہوئی ہے۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں حکام کا کہنا ہے کہ آج صبح کارگا نالہ میں پولیس چوکی پر ہونے والے شدت پسند حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر کی تفصیل تابندہ کوکب کی زبانی۔
گلگت کے پولیس کنٹرول روم کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ واقعہ صبح 4 بجے کے قریب پیش آیا ہے، جس کے بعد پولیس کے اعلی اہلکار اور بھاری نفری علاقے کی طرف روانہ کی گئی۔ پولیس کی جوابی کاروائی میں ایک شدت پسند کی ہلاکت اور ایک کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم علاقہ دور افتادہ ہونے اور موبائل نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے معلومات کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔
افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے جنوب مشرق میں غزنی شہر میں طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان لڑائی دوسرے دن بھی جاری ہے۔ احوال سنیے نازیہ گلزار سے۔
حملے کے بعد سے غزنی شہر کے مواصلاتی رابطوں کی سہولت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ غزنی شہر میں گزشتہ روز طالبان کے حملے میں حکام کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کا 1 اہلکار اور 30 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی تھی۔ حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہر کے کئی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، تاہم بعد میں انہیں شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ ادھر طالبان نے اس حملے میں متعدد افغان فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
مصر کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں ایک گرجا گھر پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک خود کش حملہ آور نے چرچ کے باہر موجود گارڈز کی جانب سے پوچھ گچھ کرنے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ عراق کے شمالی علاقے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق ملیشیا گروپ سے تھا، جو اپنے گاؤں کی سرحد پر چوکی بنا کے رکھوالی کر رہے تھے۔ شام کے شمالی علاقوں میں باغی جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے پر کیے جانے والے فضائی حملے میں کم از کم 14 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر کی تفصیل عبید ملک سے سنیے۔
شام کے صوبے حلب میں کیے جانے والے فضائی حملے میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق سرکاری فورسز کی جانب سے ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے دشمن حملے کو ہدف بنایا گیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی سنا کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ صبح کے اوقات میں دارالحکومت دمشق کے نزدیک پیش آیا۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ گزشتہ چند ہفتوں سے اسرائیل کی جانب سے شامی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
امریکہ کے شہر سیاٹل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو اس وقت بند کرنا پڑ گیا جب الاسکا ایئر لائنز کے ایک میکینک نے جہاز چوری کر کے پہلے فضا میں اس کے کرتب دکھائے اور اس کے بعد قریبی جزیرے پر گرا کر تباہ کر دیا۔ الاسکا ایئر لائن کے جہاز پر عملے کا کوئی فرد یا مسافر سوار نہیں تھے۔ پولیس کے ترجمان نے پائلٹ کو خودکشی پر مائل شخص قرار دیا، جو اس حادثے میں بظاہر ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے اپنے اب تک کے سب سے دلچسپ اور جرات مندانہ مشن کو فی الحال ملتوی کر دیا ہے۔ سورج اور اس کے گرد کے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے پارکر سولو پروب آج کیپ کناورل سے روانہ ہونا تھا، تاہم تکنیکی وجوہات کی بنا پر اگلے 24 گھنٹوں کے لیے سیٹلائٹ لانچ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ انڈیا کی ریاست گجرات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خاص مواقع پر پتھروں سے تیار کردہ کڑھی کھاتے ہیں، لیکن پتھر ہی کیوں؟ سنیے صبا رحمت سے۔
انڈیا کی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والی ایک کمیونٹی کے افراد کا کہنا ہے کہ ان کے جنگجو ابا اجداد پتھر کھاتے تھے. وہ دریا سے چھوٹے گول پتھر جمع کر کے پکاتے تھے. کڑی کی طرح پکائے جانے والی اس ڈش کو مقامی زبان میں چبلانی کھدی کہتے ہیں. اس خاص کڑی میں پتھر, بیسن اور مکھن کا استعمال کیا جاتا ہے. خاص موقع پر پکنے والی اس ڈش میں مسالوں کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ محض 10 سے 15 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے. ماہر غذائیت کا کہنا ہے کہ گرم پتھروں سے کیلشیم جلدی نکلتی ہے جو نشونما اور ہڈیوں کے لیے بہت اہم ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام شروع کرتے ہیں امریکہ اور ترکی کے درمیان تنازع سے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کی سٹیل اور ایلومینیم پر درآمدی ڈیوٹی کو دگنا کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ترکی کی کرنسی لیرا کی قدر میں 20% کمی واقع ہوئی ہے. رد عمل میں ترک صدر نے امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ اگر واشنگٹن نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو ترکی نئے دوست اور نئے اتحادی ڈھونڈ لے گا. انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ شروع ہونے والی اقتصادی جنگ میں ان کے ملک کو فتح اور امریکہ کو شکست ہوگی. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
ترک کرنسی لیرا کی قدر میں کمی پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ یہ کمی اس مہم کا حصہ ہے جس کی قیادت غیر ملکی طاقتیں کر رہی ہیں. ترکی نے متنبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے ٹیرف میں اضافے کے خلاف قدم اٹھائے گا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے سرکاری ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا, کچھ ممالک کا رویہ ایسا ہے جو بغاوت کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہ قانون اور انصاف کو نہیں جانتے, اور ایسے رویے کے باعث ان کے ساتھ تعلقات کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. اس کے بعد ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اندرونی اور قومی جدوجہد ہے, سب کو مل کر اس معاشی جنگ کا مقابلہ کرنا ہوگا.
اگر آپ کے پاس ڈالر, یوروز یا سونا ہے تو بینک جائیں اور اسے ترک کرنسی لیرا میں تبدیل کرا لیں. یہ ایک قومی جنگ ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا.
ترکی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کی پابندیاں اور دباؤ کے نتیجے میں اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو نقصان ہوگا. ترکی کی وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے بڑھائے جانے والے ٹیرف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کے خلاف ہیں. ترکی توقع کرتا ہے کہ دیگر ممبر ممالک بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں گے. اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ انہوں نے ابھی اجازت دی ہے کہ ترکی کی سٹیل اور ایلومینیم پر ٹیرف کو دگنا کر دیا جائے, کیونکہ ان کی کرنسی ٹرکش لیرا ہمارے مضبوط ڈالر کے خلاف تیزی سے گرا. ایلومینیم پر اب 20% اور سٹیل پر 50% ٹیرف ہوگا. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس وقت امریکہ کے تعلقات ترکی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اس اعلان کے بعد عالمی کرنسی مارکیٹ میں یورو 13 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا. صدر ٹرمپ کے ٹویٹ کے کچھ ہی دیر بعد ترک صدر نے روسی صدر ولادیمیر پوتین سے فون پر بات کی. کریملن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر بات کی. صدر اردوان کے دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشترکہ دفاعی اور توانائی کے منصوبوں کے درمیان ترکی اور روس کے رشتے میں مثبت ترقی پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ترکی میں یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام پریشانیوں سے سب سے تیزی سے نکلنے کا راستہ واشنگٹن کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنا ہوگا. ترکی میں پائی جانے والی حالیہ صورتحال پر استنبول میں شہری ملے جلے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں.
اس صورتحال نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے, لیکن مجھے اس حکومت پر اعتماد ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے.
معیشت میں کمزوری ہمیں متاثر کرے گی. ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں.
حکومت کا حمایت یافتہ میڈیا ڈراما اور فلمیں دکھا کر مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر لوگ تجارتی خبریں دیکھیں تو انہیں معیشت کی اصل تصویر سمجھ آ جائے گی.
استنبول سے ایک نامہ نگار کا کہنا ہے کہ دن بھر کی ڈرامائی صورتحال کے باوجود ترکی نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. یاد رہے کہ امریکہ اور ترکی نیٹو کے ممبران ہیں اور دونوں میں کئی ایشوز پر اختلافات ہیں. مثلاً نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ، انکرا روس سے میزائل ڈیفینس سسٹم خریدنا چاہتا ہے، اور 2016 میں ناکام بغاوت میں ملوث افراد کو کیسے سزائیں دی جائیں.
امریکہ اور ترکی میں محصولات پر تنازع کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار. اور اسی خبر کے تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے برطانیہ کی باتھ سپا یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ امریکہ نے جو ترکی سے درآمد پر ڈیوٹی دگنی کی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حالیہ جو مڈل ایسٹ کی پالیٹکس رہی ہے 2011 کے بعد، خاص طور پہ سیریا کا کرائسس ہے، کچھ حد تک عراق کا، پھر کردش ایشوز ہیں، بہت سارے کردش گروپس ہیں، تو اس میں ترکی اور امریکہ کے خلاف کافی غلط فہمیاں بڑھ گئی تھیں. اور پھر ترکی نے ریسنٹلی پیوٹن کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بڑھائے ہیں، ایران کے ساتھ بھی فرینڈلی ریلیشن شپ رکھی ہے، تو اس سے کمپلیکیشن اور بڑھ گئی ہیں. تو مڈل ایسٹ کی پالیٹکس اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اندر جو چینجز آئی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پرومیسز کی ہوئی ہیں کہ ہم اکانومی کو، انڈسٹری کو، جاب مارکیٹ کو بہتر کریں گے اور اپنے گھر کا خیال پہلے رکھیں گے، تو اس پاپولسٹ پالیٹکس کی وجہ سے بھی میرے خیال میں ٹرکی اور باقی جو ایلائز ہیں ان کی اہمیت امریکہ کی نگاہوں میں کم ہو رہی ہے.
مشرق وسطی کی جو جنگ ہے اس میں ترکی کا کردار رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ اب جو تعلقات ہیں امریکہ اور ترکی کے، تو اس تناظر میں ترکی کا کیا اب کردار ہوگا؟
ترکی کے لیے کچھ تھوڑی بہت تو یہاں یورپ میں ملٹری لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ کافی جو ہے وہ ایک قسم کی شنوائی ہے، لیکن امریکہ میں جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے اس کا ایک نیا رخ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ چین کے حوالے سے یا یورپ کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ اور ترکی جیسے حواریوں کے ساتھ لوزنگ اینڈ پہ رہا ہے، گیونگ اینڈ پہ رہا ہے، اور امریکہ کے اپنے جو معاشی اور انڈسٹریل انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں. تو وہ جو پاپولسٹ پالیٹکس ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ گو الون والی، یعنی کہ ہمیں امریکہ کے انٹرسٹ کو سب سے آگے رکھنا چاہیے. تو وہ میرے خیال میں اس حوالے سے سوچ رہے ہیں، وہ نیٹو کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے. آپ نے دیکھا کہ نیٹو کی جو ریسنٹ سمٹ ہوئی ہے اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپین لیڈرز کو کرٹیسائز کیا ہے، جرمنی کو اور باقی لیڈرز کو، کہ آپ ملٹریلی اور فائنینشلی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے اور امریکہ سارا بوجھ اٹھا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیٹکس ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو کے ایلائز بھی شیئر کریں، ذمہ داری بھی شیئر کریں اور کنسرن بھی شیئر کریں.
جی، آپ نے نیٹو کا ذکر کیا تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ترکی بھی نیٹو کا اہم رکن ہے، اتحادی ہے، مگر جو اب امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو وہ نیٹو کو کس رخ لے کے جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟
نیٹو یورپین یونین سے ہم اثر ایک الائنس ہے اور کولڈ وار کے انتہائی جو اسٹرین ریلیشن تھے پہ ایسٹ اور ویسٹ، اس میں بھی اس نے سروائیو کیا ہے. اور نیٹو کی سب سے بڑی جو انوالومنٹ ہے وہ افغانستان میں رہی ہے، اس کے بعد کچھ حد تک عراق اور لیبیا میں رہی ہے. تو لگتا تو یہ ہے کہ نیٹو ملٹری الائنس کی حیثیت سے برقرار رہے گا، لیکن نیٹو کے اندر جو الائز ہیں، خاص طور پہ جو امریکہ ہے اور اس کے باقی الائز کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں، وہ لگتا ہے ری ڈیفائن ہو رہے ہیں. اور اس میں جو امریکن پاپولسٹ پالیٹکس ہے جسے آپ ٹرمپزم کہہ رہے ہیں، وہ کافی حد تک یہ شاکی نظر آتا ہے کہ شاید باقی نیٹو الائز جو ہیں وہ اتنی رسپانسبلٹی نہیں شیئر کر رہے، فائنینشلی اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. امریکہ کی فوج کے بعد سب سے زیادہ جو ملٹری کنٹریبیوشن نیٹو میں ہے وہ ترکی کا ہے، تو ترکی بھی اس پہ شاکی ہے کہ انہوں نے افغانستان میں اور ہر جگہ نیٹو کا ساتھ دیا ہے لیکن اس کو باقی الائز نے اور خاص طور پہ امریکہ نے اپریشیٹ نہیں کیا. یہ اردگان صاحب کا جو ابھی آرٹیکل نیو یارک ٹائمس میں آیا ہے اس میں انہوں نے کافی ڈیٹیل سے اپنی شکایات کا اظہار کیا ہے امریکہ کے حوالے سے.
یہ بتائیے کہ امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے جو یہ ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ترکی پر، اس میں نقصان کس کا زیادہ ہوگا؟
فائنینشلی اس وقت ترکی کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ترکی کی جو کرنسی لیرا ہے وہ لگاتار ویک ہو رہی ہے اور اس میں پچھلے چند گھنٹوں میں تو 10-20% ڈی ویلیو ہوئی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ اس میں افراط زر بڑھے گی، ترکی میں جو امپورٹس ہیں وہ بہت مہنگی ہو جائیں گی اور ترکی میں تھوڑی سی جو ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال ہوگی. لیکن ساتھ ہی اردگان یہ سمجھتے ہیں, وہ تھوڑے سے توکل پرست بھی ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریجنل پالیٹکس میں اور پھر تھوڑے سے روس اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھا کے شاید وہ کچھ حد تک کمپنسیٹ کریں گے. لیکن کچھ اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرح شاید ترکی کو بھی آئی ایم ایف سے وقتی طور پہ کچھ فائنینشیل ٹرانزیکشنز لینی پڑیں گی, کیونکہ واقعی اس میں نقصان تو زیادہ ترکی کا ہو رہا ہے. لیکن ان دا لانگ رن میرے خیال میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس جو ہیں اور جو شکایات ہیں وہ یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں کافی حد تک بڑھ سکتی ہیں.
ترکی اور صدر اردوان کیا کر سکتے ہیں اس یہ جو ٹیرف عائد کیے گئے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان کا کیا جواب ہوگا؟
ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جیسے اپنے آرٹیکل میں نیو یارک ٹائمز میں لکھا ہے, وہ ماڈریٹ طریقے سے امریکہ کو اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے سارا جو پچھلے 60-70 سال کا آپ کے ساتھ تعلقات کا کردار ہے اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں. ایک تو یہ ہے کہ ماڈریٹ طریقے سے جو امریکن لسننگ کوارٹرز ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ بوجھ کرائی جائے. دوسری میرے خیال میں یورپین یونین کے اندر کچھ ترکی کے جو حلیف ہیں, جو نیٹو میں حلیف ہیں, حالانکہ ترکی یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے, ان کے تھرو میرے خیال میں امریکہ کو کوشش کی جائے کہ آن اٹس اون امریکہ بہت سارے پرابلمز میں پھنس سکتا ہے, کیونکہ جو آج کل کی پالیٹکس ہے جو چل رہی ہے اس میں روس کا ایک کردار بہت عام ہو گیا ہے. چائنا کا جو رول ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں اور افریقہ میں وہ بہت پروناؤنسڈ ہے. تو میرے خیال میں اس قسم کے دلائل جو ہیں وہ کچھ حد تک شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو ماڈریٹ کر سکے. لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے, ان کے زیادہ انٹرسٹ اکنامک اورینٹیڈ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ میں لوگوں کو جابز ملتے ہیں, امریکہ کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس سے وہ زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت اس کی کہ ان کے جو نیٹو کے یا یورپ کے ایلائیز ہیں وہ ان سے 100% خوش ہوں. تو میرے خیال میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ یورپ اور ایلائیز اور ساتھ اندر کی جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے ان دونوں کے درمیان وہ کیسے بیلنس رکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ترکی کے لیے ایکسٹریم کی پالیٹکس جو ہے, جو نیشنلسٹک پالیٹکس ہے, وہ فائدہ مند نہیں ہوگی, بلکہ اس میں تو یہی سمجھوں گا کہ بریجز جاری رکھیں اور آپس میں نیگوشیشن جو ہیں وہ جاری رکھیں. ترکی کی بھی تو امریکہ کو ضرورت ہے, کیونکہ پورے مڈل ایسٹ میں انسٹیبلٹی ہے اور یہاں ٹھیک ہے مطلق العنان حکومتیں ہیں لیکن ترکی میں کافی اسٹرانگ سول سوسائٹی ہے, اور پھر ترکی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز سے اسٹرانگر ہیں. اور اگر ایران کے حوالے سے یا پاکستان افغانستان کے حوالے سے بھی امریکہ تنہا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ترکی کی اہمیت بڑھے گی.
امریکہ اور ترکی کے درمیان محصولات پر تنازع کے بارے میں تجزیہ آپ سن رہے تھے برطانیہ کی باتسپا یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے امور کے ماہر ڈاکٹر افتخار ملک سے. اگلی خبر کے لیے رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دال بندین کے قریب ایک خودکش حملے میں ساندگ پروجیکٹ پر کام کرنے والے دو چینی انجینئر سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق چینی انجینئرز ایک گاڑی میں ساندگ پروجیکٹ سے دال بندین آ رہے تھے. دال بندین کے علاقے میں کسی خودکش حملے کا یہ پہلا واقعہ ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
خودکش حملے کا یہ واقعہ دالبندین شہر سے کچھ فاصلے پر ایک بس کے قریب پیش آیا. دالبندین میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ ایک خصوصی بس تھی جس میں چینی انجینئرز آ رہے تھے. ان چینی انجینئروں کے ساتھ سیکورٹی اہلکار بھی تھے. انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق چینی انجینئر دالبندین سے کراچی جانا چاہتے تھے. جب ان کی گاڑی دالبندین کے قریب پہنچی تو ایک خودکش حملہور نے ایک پک اپ کو اس سے ٹکرانے کی کوشش کی. اہلکار نے بتایا چونکہ دھماکہ بس سے کچھ فاصلے پر ہوا جس کے باعث بس اس کی مکمل زد میں نہیں آئی. تام دھماکے سے بس میں سوار 5 افراد زخمی ہو گئے, جن میں 2 چینی انجینئر, 2 سیکورٹی اہلکار اور بس کا سیویلین ڈرائیور شامل ہیں. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا. انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات ملک خرم شہزاد نے اس واقعے کی مذمت کی.
یہ انتہائی بزدلانہ فعل ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں اس طرح کے. جب قومیں ترقی کا سفر کرنا شروع کرتی ہیں اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ ترقی کا سفر جو ہے ہضم نہیں ہوتا.
دالبندین کوئٹہ شہر سے مغرب میں اندازم 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. دالبندین ایران اور افغانستان سے متصل بلوچستان کے سرحدی ضلع چاغی کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس ضلع میں معدنی وسائل زیادہ ہیں. سیندک پروجیکٹ سمیت تانبے اور سونے کے 2 بڑے منصوبے اسی ضلع میں واقع ہیں. سیندک پروجیکٹ پر چینی انجینئروں اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ایک دہائی سے زائد کے عرصے سے کام کر رہی ہے. دلبندین کے علاقے میں خودکش حملے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ نگران وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ان واقعات سے بلوچستان کی ترقی کا سفر نہیں رکے گا۔
دیکھیں بستی قوموں میں تھوڑے سے معاملات اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن حکومتی مشینری فعال ہے اس کو روکنے کے لیے، باقی ترقی کا یہ سفر انشاءاللہ تعالی نہیں۔
بلوچستان میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں حالات کی خرابی کے بعد سے اب تک بڑی تعداد میں خودکش حملے ہوئے ہیں، جن کی ذمہ داریاں مذہبی شدت پسند تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں۔ لیکن دالبندین میں پیش آنے والا یہ واقعہ بلوچستان کا دوسرا خودکش حملہ تھا، جس کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ تنظیم کی جانب سے خودکش حملہ آور کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔ بی ایل اے کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچوں کے وسائل کو لوٹنے کا عمل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سائندک کے علاوہ چینی انجینئر اور کارکن گوادر پورٹ کے علاوہ کراچی سے متصل بلوچستان کے ضلع لسبلہ میں ددڑ کے علاقے میں بھی ایک معدنی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل چینی انجینئروں کو گوادر اور لسبلہ کے علاقے اب میں بھی حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور دالبندین میں شدت پسندی کے علاوہ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں بھی ایک حملہ ہوا ہے، جہاں حکام کا کہنا ہے کہ سنیچر کی صبح کار کا نالہ میں پولیس کی چوکی پر ہونے والے شدت پسند حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل سنتے ہیں صحافی انور شاہ سے۔
پولیس حکام نے بتایا کہ شدت پسندوں نے صوبائی ہیڈ کوارٹر سے 45 کلومیٹر دور برف پوش پہاڑی علاقے کارگاہ نالہ میں ایک پولیس چوکی پر جدید اور خودکار ہتھیاروں سے اس وقت فائرنگ کی جب زیادہ تر اہلکار سو رہے تھے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک شدت پسند کی ہلاکت کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ کارگاہ نالہ ضلع دیامر سے ملتا ہے، جہاں چند دن قبل شدت پسندوں نے متعدد تعلیمی اداروں میں توڑ پھوڑ کر کے انہیں آگ لگائی تھی، جس کے بعد ہونے والے جھڑپوں میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور ایک شدت پسند کمانڈر مارا گیا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ضلع دیامر میں رات کو ڈپٹی کمشنر کے گھر پر بھی فائرنگ ہوئی ہے، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ 3 اگست کو خواتین کے اسکولوں پر ہونے والے حملوں کے بعد گلگت بلتستان میں حالات کشیدہ ہے اور علاقے میں سخت سیکورٹی نافذ ہے۔ اس حوالے سے گلگت کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ شدت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملے سیکورٹی اداروں اور علاقے میں قائم امن کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ شدت پسندی کے ان واقعات میں ملوث ہونے کے شعبے میں اب تک 32 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، تاہم سخت سیکورٹی انتظامات کے باوجود شدت پسند حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے، جس سے علاقے میں خوف کی فضا ہے۔ سید انور شاہ، بی بی سی، سوات۔
اور اب رخ صوبہ پنجاب کا، جہاں مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق لاہور کے ایک سیشن کورٹ نے آج پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ حسن عسکری اور وزیر داخلہ شوکت جاوید کے خلاف پی ایم ایل این کے کارکنان کے ساتھ امتیازی کارروائیاں کرنے کے بارے میں اپیل کی سماعت کی۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے نامہ نگار عمر دراز سے بات کی اور ان سے تفصیل جاننی چاہی۔
پی ایم ایل این کے ایک رہنما ہیں رانا مشہود، ان کی جانب سے یہ اپیل دائر کی گئی تھی، اور اس میں جو سیشن کورٹ ہے اس نے جو اس میں فریقین تھے، جو انٹرم چیف منسٹر تھے حسن عسکری صاحب اور ان کے جو انٹیریئر منسٹر تھے شوکت جاوید جو ہیں، ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں کہ وہ آ کر اور اس کا جواب دیں کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے یا ان کے خلاف جو الزامات ہیں اس کا وہ آ کر جواب دیں۔ تو یہ پٹیشن رانا مشہود جو ہیں انہوں نے تقریباً ایک ماہ پہلے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو قائد ہیں ان کے، نواز شریف، وہ جب لندن سے واپس آ رہے تھے تو ان کے استقبال کے لیے ان کی جماعت نے جو ریلی نکالی تھی اس کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے تھے، جس میں کہ مبینہ طور پر نون لیگ کے کچھ کارکنان کو اٹھایا گیا تھا اور جیل میں ڈالا گیا تھا، اس کے بعد ان کے کچھ سیاسی جو رہنما تھے ان کے خلاف کیسز بھی درج کیے گئے تھے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے جن میں کہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات بھی شامل تھے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر رانا مشہود نے یہ ایک اپیل دائر کی تھی کورٹ کے اندر۔ اس سے پہلے انہوں نے پولیس میں جا کر اور کیس مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی تھی جو کہ نہیں ہو پایا، اس کے بعد پھر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ تو عدالت سے انہوں نے یہ اپیل کی تھی کہ جو انٹرم چیف منسٹر ہیں پنجاب کے اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان دونوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، کیونکہ انہوں نے غیر قانونی طور پر ان کے کارکنان کو اٹھایا اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی. ان کی پرامن ریلی کا راستہ روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کیں جو کہ غیر قانونی تھا اور اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اس پر عدالت نے ان کو بلایا ہے اور یہ جو اگلی سنوائی ہے وہ 3 ستمبر کو مقرر کی گئی ہے جس پر وہ آ کر اور اپنا موقف پیش کریں گے.
نامہ نگار عمر دراز تفصیلات بتا رہے تھے. پی ایم ایل این کی جانب سے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کے خلاف لاہور کے ایک سیشن کورٹ میں دائر کی گئی اپیل کی. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب سنتے ہیں کھیلوں کی تازہ ترین خبریں تہمینہ قریشی سے.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن سرفراز احمد نے کہا ہے کہ ان کو امید ہے کہ پاکستانی ٹیم ایشیا کپ میں انڈیا کے خلاف اچھی پرفارمنس دے گی. کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا کہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی فائنل کے بعد یہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کا پہلا مقابلہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس مقابلے کے لیے پاکستانی ٹیم تیار ہو کر جائے گی. ایشیا کپ میں پاکستان اور انڈیا کا میچ 19 ستمبر کو دبئی میں کھیلے جانے کی امید ہے. تاہم انڈیا کے کرکٹ بورڈ نے میچ کی تاریخ بدلنے کا مطالبہ کیا ہے. ایشیا کپ متحدہ عرب امارات میں 15 ستمبر سے شروع ہوگا. ادھر پاکستان کی فٹ بال ٹیم انڈونیشیا میں ہونے والے ایشین گیمز میں حصہ لینے کے لیے جکارتا روانہ ہو گئی ہے. پاکستانی فٹ بال ٹیم اپنا پہلا میچ ویتنام کے خلاف 14 اگست کو کھیلے گی. لندن میں جاری انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ کا آج 3rd دن ہے اور انگلینڈ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے. کل کھیل کے دوسرے دن کے اختتام پر انگلینڈ نے اپنی جارحانہ بولنگ سے انڈیا کو 107 رنز پر آل آؤٹ کر دیا تھا. جیمز اینڈرسن نے 20 رنز کے عوض انڈیا کی 5 وکٹیں لی تھیں. جیمز اینڈرسن اب لارڈز میں 100 ٹیسٹ وکٹیں لینے والے پہلے بولر بننے سے صرف 1 وکٹ دور ہیں. دوسرے دن کے کھیل کے اختتام پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیمز اینڈرسن نے کہا کہ وہ اپنی عمر کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ 28 سال کا محسوس کرتے ہیں, مگر ان کو اپنا آپ کم سے کم 32 سال کا تو لگتا ہی ہے. جیمز اینڈرسن کی عمر 36 سال ہے. دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی شاذیب حسن کی پاکستان سپر لیگ کے اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے فیصلے میں آئے 10 لاکھ روپے جرمانے کے خلاف اپیل کو مسترد کر دیا گیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے پابندی کو 1 سال سے بڑھا کر 4 سال کر دیا گیا ہے. آج پریمیئر لیگ میں 6 میچز کھیلے جائیں گے. کل رات مینچسٹر یونائیٹڈ نے لیسٹر سٹی کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی تہمینہ قریشی سے. یہاں میں آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع ہونے والے ہمارے ساتھی نصرت جہاں کے بالی ووڈ کالم سے متعلق بتاتا چلوں, جس کی شہ سرخی ہے عمران خان کے نام کنگنا رناوت کا پیغام. پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیں. سربین کا نصف آ چکا ہے, سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان سے.
ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ اگر واشنگٹن نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو ترکی نئے دوست اور نئے اتحادی ڈھونڈ لے گا اور ڈالر کے بجائے دوسری کرنسی کا انتخاب کرے گا. پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں حکام کا کہنا ہے کہ آج صبح کارگا نالہ میں پولیس چوکی پر ہونے والے شدت پسند حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں. افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے جنوب مشرق میں غزنی شہر میں طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان لڑائی دوسرے دن بھی جاری ہے۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے سورج کے نزدیک سیٹلائٹ بھیجنے کے اپنے اب تک کے سب سے دلچسپ اور جرات مندانہ مشن کو 24 گھنٹوں کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ مصر کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں گرجا گھر پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نادیہ سلیمان پیش کر رہی تھیں تازہ ترین خبروں کا خلاصہ۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں پاکستانی فوج کے افسران کے لیے مختص ٹریننگ پروگرام روک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعلقات کے لیے اہم سمجھا جانے والا تربیتی پروگرام کس طرح تعلقات کو متاثر کرے گا، اسی کا جائزہ لینے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دفاعی امور کے تجزیہ کار پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یو ایس نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں جو تربیتی پروگرام تھا وہ پاکستانی فوج کے لیے کتنا اہم تھا۔
یہ کورسز جو یونائیٹڈ سٹیٹس آئی میٹ کے جو ہیڈ ہے اس کے نیچے وہ چلاتے تھے، وہ ان کے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے لے کے نیچے کمپنی اور جو یونٹ لیول ٹریننگ ہے ٹیکٹیکل ٹریننگ وہ اس کے تحت دی جاتی تھی، تو یہ بھی انہوں نے بند کر دیا ہے اور پاکستان ابھی آئی ایم ایٹ کے تحت کوئی کورس نہیں جا سکے گا۔ تقریباً سال میں 60-65 افسر جو ہیں وہ روٹیٹ ہوتے تھے ان کورسوں میں، تو ابھی یہ جو اس کا جو منفی اثرات ہیں وہ سراسر یونائٹڈ سٹیٹس کے لیے ہیں، پاکستان کے اوپر اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ایسے کوئی ابھی ہم جو چیزیں جو ان کو پتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت تربیت کے ایسے اعلیٰ جگہ ہے جس سے اگر ہم محروم ہو جاتے ہیں تو اس سے ہماری قابلیت پہ اثر پڑے گا۔ وہ امریکہ میں جس نے کورس کیا ہوا ہے وہ امریکہ کو ایک پسندیدہ نظروں سے دیکھے گا، اور یہ حال ہوا تھا 1989 میں امریکہ نے یہ بالکل بند کر دیے تھے 2001 تک، تو یہ 10-11 سال جو ہے یہ کوئی کورسز پہ نہیں گیا تھا، اور اس کا یہ اثر ہوا تھا کہ پاکستان آرمی کے جو اس وقت بعد میں جب لیڈرشپ آئی وہ اس لیول پہ آئی اس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو امریکہ کا دوست تھا یا امریکہ سے وہ کورس کرنے گیا ہوا تھا اور امریکہ کو جانتا ہو، تو ایک بالکل ہوسٹائل قسم کی ایک سینئر لیڈرشپ جو تھی وہ امریکنوں کا اس کے ساتھ آمنا سامنا تھا، تو یہ امریکہ کا نقصان ہوگا، اس سے پاکستان جو ہے مزید چین یا روس کی جو ہے وہ دائرے میں زیادہ دھکیل دیا جائے گا، بلکہ روس کے ساتھ تو میرے خیال میں ایک معاہدہ ہو بھی گیا جس کے تحت ٹریننگ جو ہے وہ روس میں پاکستانی افسر جو ہیں وہ بھی روس میں ٹریننگ کے لیے جایا کریں گے۔
تو جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ یہ امریکہ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، تو یہ بتائیے کہ امریکہ نے پھر اس ٹریننگ جو یہ فنڈ ہے اس کو ختم کرنے کی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے آپ کے خیال میں؟
میرے خیال میں وہ پاکستان سے جو مطالبات کر رہا ہے خصوصاً افغانستان کے اس میں دائرے میں وہ رہنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف یا جو افغانستان میں اس وقت مزاحمت ہے اس میں جو پاکستان رول ادا کر سکتا ہے وہ پاکستان مکمل طور پہ تعاون نہیں کر رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس قسم کے پابندیاں لگا کے وہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں ایسے نہیں ہوا ہے، 1989 میں بھی اس وقت جو تھا وہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام تھا وہ اس کے اوپر وہ جو ہے سینکشنز پاکستان پہ لگ گئی تھی، تو اس سے کیا ہوا، کیا پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام میں کوئی تبدیلی لے کے آئے، تو جو ہم پاکستان کے جو مفاد ہوں گے جو یا وہ سمجھتے ہیں جو اس وقت پالیسی بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے یہ مفاد ہے، وہ میرے خیال میں ان چھوٹی باتوں سے اگر 60-65 آفیسر جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کورس کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں اس سے کوئی میرے خیال میں فرق نہیں پڑے گا، اور پاکستان اپنی پالیسی جو سمجھتا ہے کہ اس کے مفاد میں ہے وہ جاری رکھے گا۔
اچھا یہ بتائیے کہ اگر یوں تعلقات میں کمی آ رہی ہے تو اس کے دورس نتائج کیا نکلیں گے؟
مطلب ہے کہ اس میں جو ایک تو اس خطے میں اگر امن لے کے آنا ہے مذاکرات کی طرف اگر جانا ہے اور پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات اس طرح کشیدہ رہے اور رابطے ختم ہو جائیں، تو مطلب ہے کہ وہ تعاون جو پاکستان کر بھی رہا تھا تھوڑا بہت اگر وہ کر سکتا تھا اس کے اوپر اثر پڑے گا، وہ پاکستان تعاون کم کر سکتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گے. جو مطالبات امریکہ کے ہیں دہشت گردی کے خلاف یا جو فنڈنگ کے اوپر ہیں دہشت گردوں کے, اس میں جو ہے وہ پاکستان تعاون جو ہے وہ کم کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کے بارے میں معلومات ہیں, جو ضروری ہے کہ وہ اس خطے میں ہوں, لیکن اگر پاکستان کے پاس کچھ معلومات آتی ہیں بین الاقوامی دہشت گردوں کے بارے میں یا کوئی اس کا, وہ پاکستان وہ تعاون ختم کر دے گا جو ابھی پاکستان کر رہا ہے. وہ اور کئی جگہوں پہ ایسے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جن کی معلومات پاکستان نے فراہم کی تھی, یہاں سے ان کو پتہ چل گیا تھا اور دوسرے ممالک کو دی گئی تھی.
ٹھیک, یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, پاکستان فوج کے مفاد میں نہیں کہ وہ یہ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں, یا جو یہ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے اس سے بچا جا سکے کسی طرح؟
دیکھیں بالکل, امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب کرنا پاکستان کے مفاد میں تو نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ کوئی سفارتی راستہ نکالے اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بہتر کیا جائے, کیونکہ ابھی بھی پاکستان کو کئی چیزوں پہ اس کا امریکہ کے اوپر انحصار ہے. پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بھی جو ہے وہ امریکہ ہے, تو پاکستان کے بالکل تعلقات جو ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بہتر بنائے, نہ کہ پاکستان ایسے اقدام اٹھائے جس سے جو ہے تعلقات مزید خراب ہوں.
دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں پاکستانی فوج کے افسران کے لیے مختص ٹریننگ پروگرام روک دینے کے فیصلے پر بات کر رہے تھے. پروگرام میں شامل اگلی خبر ہے صوبہ سندھ سے, جہاں ضلع تھرپارکر میں بچوں خصوصاً نومولود بچوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے. ہسپتال کے حکام اسے کمزور بچوں کی پیدائش قرار دیتے ہیں. حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ.
ہلاکتوں کی تعداد کی متضاد رپورٹوں کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ ضلع تھرپارکر میں بچوں کی اموات میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی ہے. ایسا کیوں ہے کہ تھرپارکر میں بچوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں؟ تھرپارکر میں صحت کے شعبے میں کام کرنے والے سماجی کارکن وشنو تھری کا کہنا ہے,
10 دن میں 15 ہو گئے 20, یہ جو ہاسپٹل میں ریکارڈ ہے وہی, جیسے گاؤں میں پتا نہیں پڑا کیا کتنا مر رہی.
وائرس وغیرہ پھیلا ہے مٹی میں؟
ویسے ڈر رہا ہے, ویسے ڈیتھ ہوئی. کمزور بچے ہوتے ہیں تو ڈرے گی جیسے ہی, ویسے کمزور ہوتے ہیں. تقریباً 1 کلو کا ہوتا ہے یا 900 گرام کا بچے, بالکل آدمی ہے نا, ان کو جو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ان کو انفیکشن ہو جاتا تو وہ ویسے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے.
وشنو تھری مٹی اور دیگر علاقوں میں ضرورت مندوں کو بلا معاوضہ خون فراہم کرتے ہیں. تھرپارکر کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر ڈاکٹر شفیق الزماں کا کہنا ہے کہ اموات کی تعداد بدستور جاری ہے, لیکن اتوار کی وجہ سے تعطیل کے باعث وہ ہلاکتوں کی تعداد بتانے سے قاصر تھے.
ابھی میں 2 دن سے چھٹی پہ ہوں جناب, کیونکہ اموات اور اضافے کی بات نہیں ہے. جو اموات ہوتی ہیں وہ میرے پاس رجسٹر ہے, اور وہ غذائی کلب کا آتا ہے, وہ اس میں مسئلہ نہیں ہے, اور بھی اسباب ہیں. سر ابھی مجھے یاد نہیں ہے نا جو میں آپ کو بتا سکوں گا 3 دن پہلے کیا سچویشن تھی, جو میں آپ کو بتا سکوں, جو میں 3 دن پہلے کتنی فگر تھی وہ میں آپ کو کیسے بھی بتا دوں کہ آج کیا فکر ہے, آج کیا پوزیشن ہے. آپ تو کہیں ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ پوچھ رہے ہیں, تو وہ میں آپ کو ادھر انفارمیشن آپ کو جب دن کے ٹائم پہ پوچھیں گے آفس دفتر کو آپ میں بتا سکتا ہوں. سر کوئی بھی نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے, کوئی وائرس نہیں پھیلا ہے, کوئی وائرس نہیں پھیلا ہے.
ضلع تھرپارکر میں گزشتہ سالوں میں سینکڑوں بچوں کی اموات ہو چکی ہیں, جن کے بارے میں حکومت کا کہنا تھا کہ زچہ کی صحت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے, اس لیے کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں جو ہر قسم کی توجہ کے باوجود ہلاک ہو جاتے ہیں. گزشتہ سالوں میں اموات کی وجہ سے حکومت نے مٹھی ہیڈ کوارٹر میں سرکاری اسپتال میں مرد اور خواتین ڈاکٹر بھرتی کیے تھے اور سہولتوں میں بھی اضافہ کیا تھا. علی حسن, BBC, حیدرآباد سندھ.
اور اب وقت ہوا ہے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کا.
گزشتہ منگل کو تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلی اور ڈی ایم کے سربراہ ایم کرونا ندھی کا 94 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا. وہ ریاست کے 5 بار وزیر اعلی رہے اور ریاستی اسمبلی کے 13 بار رکن منتخب ہوئے اور انتخاب میں کبھی شکست نہیں کھائی. ان کے انتقال کے ساتھ ہی جنوبی ریاست تمل ناڈو میں برہمن واد اور ذات پات مخالف تحریک کے طویل دور کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ انڈیا کے انتہائی باثر سیاسی رہنما تھے اور 7 عشرے تک تمل ناڈو اور ملک کی سیاست میں سرگرم رہے۔ کرناندھی نے بچپن میں غربت اور افلاس کا سامنا کیا تھا اور ذات پات کی تفریق کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ معاشرے میں برہمن واد کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے دراوڑین تحریک میں شامل ہوئے اور انہوں نے مذہبی تصورات کے برعکس اقلیت پسندی کو فروغ دیا۔ وہ دہریت سے قریب تھے اور یہ ان کی جماعت ڈی ایم کے نظریے کا ایک اہم پہلو تھا۔ دراوڑین تحریک کا بنیادی مقصد ذات پات کی بنیاد پر عدم مساوات کو ختم کرنا تھا۔ کرناندھی اور ان کی جماعت سے ٹوٹ کر وجود میں آنے والی جماعت اے آئی ڈی ایم کے نے برہمن غلبے والی کانگریس کو ریاست میں ٹکنے نہیں دیا۔ گزشتہ کئی عشرے سے یہی دونوں جماعتیں تمل ناڈو کی سیاست پر حاوی رہی ہیں۔ کرناندھی نے اپنے دور اقتدار میں کمزور طبقوں اور خواتین کے لیے بہت سی فلاحی پروگرام شروع کیے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے بعد میں ملک کی دوسری ریاستوں اور مرکزی حکومتوں نے فلاحی اسکیموں اور مراد دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ تمل ناڈو کا شمار ملک کی غریب ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 25 برس قبل تک ریاست میں غربت کی سطح قومی سطح سے بھی زیادہ نیچے تھی، لیکن کرناندھی کی قیادت میں ریاست نے غیر معمولی ترقی کی۔ 5 برس قبل مختلف سماجی اور اقتصادی پیمانے پر کیے گئے ایک جائزے کے مطابق تمل ناڈو ملک کی 3ری سب سے ترقی یافتہ ریاست بن چکی تھی۔ وہ گجرات اور مہاراشٹر سے بھی آگے تھی۔ لیکن کرناندھی کی سب سے بڑی کامیابی تمل ناڈو کو ذات پات کے عدم مساوات سے باہر نکالنا ہے۔ انہوں نے نہ صرف برہمن واد کی اجارہ داری کو توڑا بلکہ سیاست میں مذہب کی آمیزش پر بھی روک لگائی۔ انہوں نے ریاست میں اقلیت پسندی کو فروغ دیا اور اسے اپنی پارٹی کا نظریہ بنایا۔ کرناندھی کا کہنا تھا کہ وہ ہندو دیوتاؤں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ان کا خدا ان کا ضمیر ہے۔ وہ اپنے اس تصور پر اپنی آخری سانس تک قائم رہے۔ انہوں نے جس نوعیت کی سیاست کی وہ انڈیا کی شمالی ریاستوں میں آج بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تمل ناڈو میں چند مہینے پہلے ان کی دیرینہ حریف جیا للیتا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ریاست میں سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے اور اسے پر کرنے کے لیے 2 انتہائی مقبول تمل فلم اداکار سپر اسٹار رجنی کانت اور کملا حسن پرانے سیاسی نظام کو ہٹانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کرناندھی کی ذات پات مخالف اور اقلیت پسندی کی سیاست نے تمل ناڈو میں 6 عشرے تک شمالی انڈیا کی سیاست کو اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ ان کی موت کے ساتھ ہی دراوڑین اور تمل قوم پرستی کی طویل تحریک کا خاتمہ ہو گیا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور شکیل اختر کا کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مغل بادشاہ اور اورنگزیب کے دور کے بارے میں دنیا بھر میں کئی قیاس آرائیاں ہیں۔ کچھ انہیں توہم پرست کہتے ہیں اور کچھ ان کے دور کے مذہبی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ دلی میں ہمارے ساتھی مرزا بیگ نے امریکی تاریخ دان آڈری ٹرشک سے بات کی، جنہوں نے اورنگزیب دی مین اینڈ دی ٹروتھ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس گفتگو پر مبنی ایک کالم ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے۔ سربین میں اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی غزنفر حیدر۔
امریکی تاریخ دان آڈری ٹرشک کہتی ہیں کہ تمام مغل بادشاہوں میں بطور خاص اورنگزیب عالمگیر میں ان کی دلچسپی کی وجہ ان کے بارے میں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ہیں۔ تاریخ دان جادو ناٹ سرکار نے اگر انہیں اپنی نظر سے دیکھا تو جواہر لال نہرو نے اپنی نظر سے دیکھا، یا پھر شاید نعیم نے اپنی نظر سے، اور سب نے ان کے مذہبی پہلو پر ضرورت سے زیادہ زور دیا۔ اورنگزیب دا مین اینڈ دا میتھ نامی کتاب کے مصنفہ نے بی بی سی کو بتایا کہ اگر رواداری کے موجود معیار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ماضی کے تمام بادشاہ اور حکمران غیر روادار رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اورنگزیب کے بارے میں غلط فہمیاں زیادہ ہیں اور ان کو ہوا دے کر موجودہ دور میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ مصنفہ کے مطابق انڈیا میں اس وقت عدم رواداری عروج پر ہے، اور حیدرآباد دکن میں ان کے لیکچر کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ کے عہد کے برہمن اور جین مصنفین اورنگزیب کی تعریف کرتے ہیں، اور انہوں نے جب فارسی زبان میں ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن اور مہابھارت کو پیش کیا تو اس کا انتساب اورنگزیب کے نام کیا۔ آڈر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اورنگزیب نے اگر ہولی پر سختی دکھائی تو انہوں نے محرم اور عید پر بھی سختی کا مظاہرہ کیا۔ اگر انہوں نے 1-2 مندر توڑے تو کئی مندروں کو عطیہ بھی دیا۔ مختلف تاریخ دانوں نے اورنگزیب کو اپنی عینک سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مصنفہ کے مطابق اورنگزیب نے خود کو ایک اچھے مسلمان کی طرح پیش کیا، یا پھر ان کی ہمیشہ ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش رہی، لیکن ان کا اسلام آج کا سخت گیر اسلام نہیں تھا۔ وہ بہت حد تک صوفی تھے اور کسی حد تک تو ہم پرست بھی تھے۔ بی بی سی نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ ان کی ہم پرستی کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ تمام مغل بادشاہوں کے یہاں علم نجوم کے ماہرین ہوا کرتے تھے اور اورنگزیب کے دربار میں بھی ہندو مسلم دونوں قسم کے نجومی تھے اور وہ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اورنگزیب ہندو اور مسلم دونوں قسم کے نجومی سے صلاح مشورہ کرتے تھے اور کبھی ان کے مشورے پر عمل بھی کرتے تھے اور کبھی انہیں مسترد بھی کر دیتے تھے۔ آڈرے نے دوسرے مغل بادشاہوں کے مقابلے اورنگزیب کے امتیاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ سارے مغل بادشاہوں سے سب سے زیادہ پاک باز تھے، وہ حافظ قرآن تھے اور نماز اور عبادت کی سب سے زیادہ پابندی کرتے تھے۔ اورنگزیب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی فنون لطیفہ اور بطور خاص موسیقی سے نفرت تھی۔ آڈرے بھی بتاتی ہیں کہ اورنگزیب کو جتنا سخت کیر پیش کیا جاتا ہے وہ ویسے نہیں تھے، ان کی کئی ہندو بیگمات تھیں اور مغلوں کی ہندو بیگمات ہوا کرتی تھیں۔ اپنے آخری دور میں اورنگزیب اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کی والدہ ادے پوری کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ ایک گلوکارہ تھیں۔ اورنگزیب کی موت کے چند مہینے بعد 1707 کے موسم گرما میں ادے پوری بھی انتقال کر گئیں۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اس ہفتے بالی ووڈ میں کیا کچھ ہوا جاننے کے لیے سنتے ہیں ہفتہ وار سلسلہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ، آج پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اس ہفتے کرن جوہر نے اپنے فینس کو ایک پلیزنٹ سرپرائز دیتے ہوئے ایک ملٹی سٹارر فلم کا اعلان کیا ہے جسے وہ خود ڈائریکٹ کرنے والے ہیں۔ فلم کا نام ہے تخت۔ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اینڈ دس فلم از اباؤٹ لو اینڈ وار۔ رنویر سنگھ، کرینہ کپور، انل کپور اور عالیہ بھٹ کے ساتھ ہوں گی جھانوی کپور۔ کیا بات ہے جھانوی، دھڑک کے بعد کرن جوہر کی ایک اور فلم، کمال ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ سنیے گا کہ لوراتری کی نئی نویلی ہیروئن ورینا حسین کا اصل ہیرو کون ہے۔ کنگنا رناوت نے پاکستان کے ہونے والے وزیر اعظم کے لیے کیا پیغام دیا ہے، اور رنویر سنگھ خود کو کتنا اپروچیبل سمجھتے ہیں۔
لوراتری یہ کہانی ہے پیار اور محبت کی، پیار کیا نہیں جاتا، بس ہو جاتا ہے۔
سلمان خان کے بہنوئی یعنی آیوش شرما کی فلم لوراتری ریلیز کے لیے تقریباً تیار ہے۔ فلم کی ہیروئن ورینا حسین ہے جن کے پاپا عراقی اور ممی افغانی ہیں۔ بالی ووڈ میں انٹری سے پہلے ورینا ماڈلنگ کر چکی ہیں، تو لوراتری انہیں کیسے ملی؟
Okay, so I was auditioning for a couple of films and there was this contest in Being in Touch app. I applied and قریباً اس کے ایک مہینے بعد مجھے آڈیشن کال آیا، اور مجھے جب اسکرپٹ ملا تو اس پہ کچھ بھی ڈیٹیلس، یوزلی ڈیٹیلس دی جاتی ہے پروڈکشن ہاؤس کی کہ ہیرو کون ہے، لائک آل دا ڈیٹیلس۔ سو آئی آڈیشنڈ اینڈ اس کے بعد اینڈ دا ریسٹ یو نو۔
سو گاڑا تارا چبیلا تارا رنگیلا تارا رنگ بیر جوے تاری بات۔
مرینا جی، سلمان آپ کے مینٹور ہوئے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟
سلمان سر از ویری اسٹرکٹ، very particular. He made me go through military training. मेरे जैसे काफ़ी और लड़कियाँ थी जिन्होंने ऑडिशन दिया था, खूबसूरत, टैलेंटेड, बट दिस अपॉर्चुनिटी हैज़ बिन गिवन टू मी. सलमान सर हैज़ बिन एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड माई लाइफ हैज चेंज्ड एंड हाउ फॉर मी ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो.
एनर्जी के बंडल रणवीर सिंह आजकल सातवें आसमान पर हैं. चाहे फिल्मी करियर हो या पर्सनल लाइफ, उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं. उनकी दो फिल्में गली बॉय और सिम्बा की शूटिंग जारी है और साथ ही साथ कबीर खान के साथ क्रिकेटर कपिल देव की कामयाबी पर बनने वाली फिल्म 83 का ऐलान भी हो चुका है, जिसकी तस्वीरें कबीर खान हाल ही में शेयर कर चुके हैं. तो रणवीर हो चुके हैं खुशियों के घोड़े पर सवार और तैयार है दीपिका. बहरहाल रणवीर काफी डिमांड में हैं, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर कुछ इस तरह रिएक्ट करते हैं.
लेडीज, क्या आपको मैस्कुलिन लगता हूँ मैं? अप्रोचेबल लगता हूँ मैं आपको? भाई साहब आप बताओ, आपको अब मैं कहीं दिख गया आपको, आपको लगता है आप आके हाय हेलो कर सकते हो, जब भी पा सकते हो? केयरिंग, हाँ मैं हूँ बड़ा केयरिंग, केयरिंग भी डेयरिंग भी. हाँ हाँ हाँ, मॉडर्न, बहुत ही मॉडर्न किस्म का आदमी.
कंगना रनावत अब फिल्म मणिकर्णिका में अपने जलवे दिखाने वाली हैं. फिल्म की शूटिंग जारी है, लेकिन मुल्क के सामाजिक और सियासी मामलों पर अपनी राय देना कंगना कभी नहीं भूलती. अब पाकिस्तान को ही ले लीजिए, कंगना ने पाकिस्तान के इलेक्शंस के बाद वहाँ के होने वाले वजीर आजम का खैर मकदम तो किया ही, साथ में उनसे एक रिक्वेस्ट भी की.
The kind of speech Mr. Imran Khan has given is very very nice and I wish him all the best and I with my folded hands I really hope and appeal that we have a really beautiful relationship.
सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो.
बॉलीवुड के टॉल, डार्क और हैंडसम कहे जाने वाले एक्शन हीरो सुनील शेट्टी ने हीरो लव्स को एक नई पहचान और मानी दिए हैं.
अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा.
'92 में फिल्म भगवान से अपना करियर शुरू करने वाले सुनील शेट्टी ने 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. अपनी पहली फिल्म के बाद सुनील शेट्टी ने कई कामयाब कमर्शियल फिल्मों में काम किया, जिनमें दिलवाले, गोपी कृष्णा, बॉर्डर और कांटे जैसी फिल्में शामिल हैं. सुनील शेट्टी की इमेज एक एक्शन हीरो की रही.
इमेज होना बहुत जरूरी है. जब इमेज तो शायद मेरा वो फिजिक था या मेरी जो नेचर थी डेड डिफाइंग स्टंट्स करने की, दैट सेपरेटेड मी फ्रॉम द रेस्ट. और जब मौका मुझे मिला, मैं सीखता गया. सो माय एजुकेशन हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग.
90 की दिहाई में सुनील शेट्टी ने एक्शन हीरो बने रहने के साथ साथ रोमांटिक रोल्स भी किए और फिर कॉमेडी का रुख किया. सुनील का कहना है कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है.
कॉमेडी, क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है और एक बहुत थिन लाइन होता है. You know, it's a very, very thin line where you decide whether this is over the top or not. कभी कभी ओवर एक्टिंग हो जाती है हमारे से गलती से, क्योंकि हम समझते हैं कि ऐसे करने से लोग हंसेंगे बहुत, लेकिन वैसे होता नहीं है. तो आई थिंक कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर मूड. आपका मूड ना हो, लेकिन आप एज एन एक्टर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक पीपल लाफ. सो इट्स डिफिकल्ट.
आगे चलकर सुनील शेट्टी ने धड़कन जैसी रोमांटिक और हेरा फेरी जैसी कॉमेडी फिल्में की, जो बहुत कामयाब रही.
इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है.
ए, संडास में भी कभी इंटरव्यू होता है क्या?
देखो भैया, ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो.
दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिस जिस को शक है वो अंदर आके देख ले, खुले दर्शन है
भैया. आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए. ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या?
हेरा फेरी से याद आया कि इस फिल्म का सीक्वल बनने की बात की जा रही थी, तो उसका क्या हुआ?
थिंक ये फिरोज भाई से आप पूछेंगे, बार बार मुझे भी सुनाई देता है कि वे डूइंग इट, बात होती है फिर किसी न किसी वजह से डिले होती है, तो अब मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि हेरा फेरी आए या कोई ऐसे फिल्म बनाए, क्योंकि इससे बड़ी ब्रांड थी नहीं। हेरा फेरी टू के बाद ही फ्रेंचाइजी शुरू हुई एंड यू नो आई वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट एंड आई एम होपिंग इट हैपेंस।
शेट्टी की अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी का एक अलग स्टाइल था। उनका कहना है कि ये स्टाइल ही उनकी पहचान है।
मेरी पहचान है, वो मेरी स्टाइल है, एंड बिकॉज यू आर यूनिक यू डिफरेंट। अगर देव साहब थे, आमिर जी है, या बाबा है, या सलमान है, हमारा अपना स्टाइल है, इस वजह से हम हैं। वरना तो ये मैं क्या बोलूं, दो पिक्चर है, तीन पिक्चर बच्चे, दो या तीन पिक्चर या मैक्सिमम 10 पिक्चर करेंगे अपनी जिंदगी में। आई हैव डन ओवर 125 फिल्म्स और मैंने सिर्फ वो फिल्में की क्योंकि मेरा अपना स्टाइल था।
इससे पहले कि मैं इसी जूते से आपको लात मारकर बाहर निकाल दूं, गेट आउट फ्रॉम हियर। I said, get out!
तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो।
सुनील शेट्टी का कहना है कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे एक नहीं तीन औरतों का हाथ होता है।
लोग कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मेरा मानना है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज जनरली थ्री वुमन। अ मदर हु होल्ड्स दैट हैंड एंड टेक्स यू टू अ पेडेस्टल व्हेन शी टीचेस यू टू वॉक, टू स्टैंड ऑन योर ओन। अ वाइफ हु कम्स इनटू अ टाइम ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक इट। देन कम्स अ डॉटर व्हिच गिव्स यू अनदर रीजन टू लिव। ठहराव आ जाती है जिंदगी में कि नहीं, अभी मुझे बचाना चाहिए, एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए।
आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, जब चाहो तुम्हें देखो आईना बना लूंगा।
और दोस्तों के बारे में क्या कहेंगे, आपके दोस्तों में कौन कौन लोग शामिल हैं?
आई थिंक जैकी मेरे हीरो रहे हमेशा और सबसे पुराने दोस्त भी रहे, और आई थिंक सो आई वुड ऑलवेज से दादा, क्योंकि दादा, अगर मैं एक्टर बना तो दादा की वजह से। मैंने जेन्युइनली हीरो वर्शिप की किसी की तो दादा की, अभी नहीं एक्टर बनने के, नहीं एक्टर बनने के बहुत पहले, तो आई वुड ऑलवेज से दादा।
संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है घर कब आओगे।
सुनील शेट्टी ने माना कादरी से शादी की और उनके दो बच्चे अतिया शेट्टी और आहान शेट्टी हैं। सुनील शेट्टी ने एक्टिंग के अलावा क्लोथिंग और रेस्टोरेंट के बिजनेस भी किए हैं। अब वो हीरो के बजाय मुख्तलिफ किरदारों में नजर आते हैं। ऐसे ही किरदार उन्होंने मैं हूँ ना, जय हो और मिशन इस्तांबुल में किए हैं। हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अगर आप ये प्रोग्राम फिर से सुनना चाहें तो आइए bbcurdu.com पर। तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।
तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
और बॉलीवुड राउंडअप के साथ साथ सैरबीन भी अपने अख्ताम को पहुंचा। आज हमारे प्रोग्राम के एडिटर थे जावेद सुमरो, प्रोड्यूसर थे गजनफर हैदर, लंदन में हमारे स्टूडियो मैनेजर थे डैनी कॉक्स और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। मुझे खालिद करामत को सैरबीन की तमाम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आखिर में नादिया सुलेमान से ख़बरों का खुलासा सुनिए।
तो
ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ اگر واشنگٹن نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو ترکی نئے دوست اور نئے اتحادی ڈھونڈ لے گا اور ڈالر کے بجائے دوسری کرنسی کا انتخاب کرے گا۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں حکام کا کہنا ہے کہ آج صبح کارگاہ نالہ میں پولیس چوکی پر ہونے والے شدت پسند حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے جنوب مشرق میں غزنی شہر میں طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان لڑائی دوسرے دن بھی جاری ہے۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے سورج کے نزدیک سیٹلائٹ بھیجنے کے اپنے اب تک کے سب سے دلچسپ اور جرات مندانہ مشن کو 24 گھنٹوں کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ مصر کے سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں ایک گرجا گھر پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔